یہ ہم سب کے اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنے مولا کے غم میں غم کا اظہار کریں، اس لیے کہ وہ علی جو نفس رسول ہے، وہ علی جو شوہر بتول ہے، وہ علی کہ جو حجت خدا ہے، وہ علی جو ما کانا و ما یکون کا علم رکھنے والا ہے، وہ علی کہ جو در حقیقت عالم غیب کے اسرار سے باخبر ہے، وہ علی کہ جسے اللہ نے زمین و آسمان کی خلقت پہ گواہ بنایا، وہ علی کہ جس نے گود رسول میں قرآن کی تلاوت کی، وہ علی جو انبیاء کی مدد کرنے والا، وہ علی جو مشکل کشا ہے، اس علی کا پیروکار ہونے کے ناطے، اس امام اول اور امام مظلوم کے دم بھرنے والے ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مولا کا غم منائیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں در اہل بیت سے آشنا کیا، اس لیے کہ اگر ہمیں در اہل بیت سے آشنا نہ کرتا تو نہ ہمیں بندگی آتی، نہ ہمیں سلیقہ آتا، نہ ہم زندگی کا مفہوم سمجھ سکتے۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے خدا مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما، مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما۔ بھائی یہ تو تحصیل حاصل کہا جاتا ہے، یعنی پہلے ہی اہل سنت جو ہیں مسلمانوں کے اکثریت قرآن سے وابستہ ہے، شیعہ جو ہے وہ ہے اہل بیت کا نام لے رہے ہیں، تو یہ دوبارہ سے ایک حاصل شدہ چیز کو دوبارہ سے عطا کرنے کا سوال کیا ہے؟ تو مفکر در حقیقت کہنا یہ چاہتا ہے مسلمانوں کو فہم قرآن عطا فرما، شیعوں کو فہم علی عطا فرما، اس لیے کہ صرف علی علی کرنے سے فہم علی نہیں آتا، لیکن اگر فہم علی آ جائے تو تم دنیا کے جس حصے میں بھی ہوگے علی کے مہم شمار کیے جاؤ گے۔ اگر فہم قرآن سمجھ میں آ جائے مسلمانوں کے، تو قرآن در حقیقت علی کی مدحت و ثنا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتا ہے مسلمانوں کو قرآن عطا فرما، یعنی جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا علی کی مدح و ثنا کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جو علی کو سمجھے گا قرآن اس کی در حقیقت مدح و ثنا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع میں وارد ہوں، میرا موضوع ہے امام علی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، خصوصاً آخری زمانے میں مولا کائنات کی پیشن گوئیاں، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف سے متعلق کہ مولا کائنات کس نگاہ سے آخری زمانے کو دیکھ رہے ہیں۔ جہاں بجا مقامات پر مولا کائنات کے خطبات، ارشادات، حکمتیں، نصائح، مکتوبات، خطبات موجود ہیں، اور مختلف علماء نے اس کو کمپائل کر کے مختلف شکلوں میں شائع کیا ہے۔ ان تین روزہ مجالس میں میرا عنوان ہے مولا آخری زمانے سے متعلق مولا کائنات کی پیشن گوئیاں، اور اس کو عربی زبان میں اخبار کہا جاتا ہے، اخبار نہیں، اخبار خبر کی جمع ہے، خبر واحد ہے، اخبار جمع ہے۔ اخبار در حقیقت خبر دینے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی خبر کے وقوع ہونے سے پہلے، اس کے واقع ہونے سے پہلے، اس کے مرحلہ ظہور میں آنے سے پہلے آپ اس کا اخبار کر رہے ہیں، اس کی خبر دے رہے ہیں، اس کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ لہذا ممکن ہے کہ جیسا اردو زبان میں اغوا اور اغوا زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، اصل لفظ اغوا ہے، اغوا بھی اخبار اور افعال کے وزن پر ہے، اغوا یعنی کسی کو گمراہ کرنا، اغوا تو اردو میں کہا جاتا ہے۔ بہرحال اب چونکہ ایک لفظ عربی سے چلتا اردو میں آتا ہے تو نہ وہ ادھر کہہ رہتا ہے نہ ادھر کہہ رہتا ہے۔ تو اخبار مولا کائنات فی آخر الزمان، آخری زمانے کے لیے مولا کائنات کی پیشن گوئیاں، یہ میرا موضوع ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں موضوع میں داخل ہوں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 جس کی تلاوت کے شرف حاصل کو ترجمہ بھی عرض کر دوں کہ ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تقوی اختیار کرنے میں اور سچوں کے ساتھ ہونے میں ایسی کون سی خاص بات اور خاص رشتہ اور خاص راز ہے کہ جسے اللہ اس آیت میں ایک ساتھ مومنوں کے عمل میں دیکھنا چاہتا ہے؟
توجہ رکھیے گا،
تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو ضمناً عرض کر دوں گا. سچوں کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ ضمناً عرض کر دیا جائے گا. موضوع ہمارا ذہن میں رہے کہ آخری زمانے سے متعلق، آخر زمان سے متعلق مولا کائنات کی پیشن گوئیاں یا اخبار. لیکن چونکہ شب قدر بھی ہے تو چند جملے شب قدر سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چینج ہونے کی رات ہے، اور بقول استاد محترم آیت اللہ جواد عملی کہ ایک مومن کا روحانی سال، مومن کا روحانی سال یاد رکھے گا، ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے، ماہ رمضان پہ ختم ہوتا ہے. ہمارا ایک سال جو پچھلے سال ماہ رمضان سے شروع ہوا تھا، اس ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے. کیا کھویا، کیا پایا، اخلاق نے کتنی ترقی کی، عبادت میں کتنا لطف آیا، کتنی خدا کی قربت حاصل کی، کتنے اہل بیت کی قربت حاصل کی، کتنے والدین کی خدمت کی، کتنی جو ہے وہ اخلاقیات کے درجات کو حاصل کیا. یہ مومن کا روحانی سال ہے. اس لیے کہ مومن کا روحانی سال شب قدر سے شروع ہوتا ہے. شب قدر چینج ہونے کی رات ہے، تبدیل کرنے کی رات ہے، مقدرات کو عوض یا تبدیل کرنے کی رات ہے. اسی طرح گرامی دعا مقدر کو، لکھے ہوئے مکتوب مقدر کو تبدیل کر دیتی ہے، بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. توجہ رکھیے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب اگر اس کو میں فی زمانہ اگر علم نفسیات کے ذیل میں عرض کروں تو یہ بہت مفصل عنوان ہے کہ جسے یعنی بہت طولانی بحث کی جا سکتی ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا. کیسے تبدیل کر دیتی ہے یہ خود ایک الگ موضوع ہے، لیکن دعا تبدیل کر دیتی ہے، چینج کر دیتی ہے مقدرات کو. مقدرات کون سے؟ جو تقدیر میں لکھے جا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، تین شبوں میں مقدرات تین اسٹیپ میں در حقیقت لکھے جاتے ہیں. پہلی شب میں مقدرات در حقیقت جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس دعا کے ذیل میں آپ کی چاہت، آپ کی لگن، آپ کی تڑپ کے ذیل میں وہ مقدرات لکھے جا رہے ہیں. آج کی شب بہت اہم ہے کہ آپ کیا چینج مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، کس چیز سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، آپ کی توجہ کتنی ہے، آپ کی شدت کتنی ہے. لہذا توجہ رکھیے گا کہ آپ کیا طلب کر رہے ہیں. دوسری شب قدر میں سب تو ضبط ہو جاتے ہیں، اسٹیمپ لگ جاتی ہے اللہ کی قدرت و مشیت کی، امام زمانہ کی ولایت کی. اور پھر تیسری شب قدر میں جاری و ساری ہو جاتے ہیں، یعنی اب اوکے ٹو بورڈ ہو جاتا ہے جناب، اب جو ہے یہ جو کچھ مانگا تھا لکھ دیا گیا، اسٹیمپ لگا دی گئی، مہر ضبط ہو گئی، اور اب تیسری شب قدر میں اس کو جاری و ساری کر دیا جاتا ہے. لہذا بہت قیمتی ہے رات ہے یہ، اس کا کوئی لمحہ غفلت میں بسر نہ ہو عزیزان گرامی. اس لیے کہ یہ پوری زندگی کو تبدیل کرنے کے راستے. کیا مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلی دعا جو ہماری ہونی چاہیے وہ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہونا چاہیے. وہ امام زمانہ کہ جو روح دین ہے، ولایت روح دین ہے، امام زمانہ روح دین ہے، جس کا ساتھ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ہم اس ماہ رمضان میں اپنے امام زمانہ کو فراموش کر دیتے ہیں. بقول ہمارے استاد کے کہ ماہ رمضان کی جان شب قدر ہے، شب قدر شب ولایت ہے، شب ولایت یعنی امام زمانہ تنزلو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہر چیز کا حکم لے کر امام کے پاس جو موجود ہے. اور پھر ماہ رمضان کا آخری عشر، آخری دس دن بہت اہم ہیں، اور ان دس دنوں میں مسلسل ہر رات اللہم کل لولیک الحجت ابن الحسن کی دعا مستحب ہے. اب یہ خود ایک موضوع ہے کہ اس دعا میں طلب کیا کیا جاتا ہے. تو ہم کورس میں مل کے پڑھ لیتے ہیں اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن، سب مل کے پڑھ رہے ہیں، آواز آواز ملا رہے ہیں. آپ نے طلب کیا، آپ نے مانگا کیا، امام کو کہا کیا، آپ نے کس چیز کا عہد کیا، کس چیز کا پیمان کیا، امام سے کیا طلب کر رہے ہیں، امام کو کیا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ سب اس دعا میں موجود ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. بہرحال چلیں، پھر کسی موقع پر فارسی میں کہتے ہیں طلب شما باشد، ان شاء اللہ پھر کبھی آپ مجھے دیکھیے گا اور ثابت قدم رہیں تو پھر مجھ سے مطالبہ کیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ رمضان ولایتی رمضان ہونا چاہیے، یعنی امام یہ زمانہ کی یاد سے خالی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جو ہر شب دعا افتتاح پڑھنا مستحب ہے. دعا افتتاح میں کیا ہے؟ اللہ کی عظمت، اپنے گناہوں کی معافی، خدا کی رحمت کا ذکر، اس کے بعد چارتا موسم کا ذکر، اور پھر امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کے لیے اپنے عزم کا اظہار. یہ دعا افتتاح ہے. دعا افتتاح یعنی امام زمانہ کے لیے، یعنی ولایت سے وابستہ رہو. تمہاری کوئی نماز، تمہاری کوئی عبادت، تمہارا کوئی روزہ ولایت سے خالی نہ ہو. توجہ رکھیے گا. چنانچہ یہ شب جو ہے بہت قیمتی ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے کہ اپنے امام زمانہ کو یاد کریں. اے خدا انہیں اذن ظہور عطا فرما، اس لیے کہ وہ منتظر بھی ہے، وہ منتظر بھی ہے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے صحت اور عافیت طلب کریں. صحت کیا ہے؟ صحت آپ کی ہیلتھ کو کہا جاتا ہے، صحیح سالم ہوں آپ. عافیت کیا ہے؟ عافیت صحت کا تعلق، توجہ رکھیے گا، صحت کا تعلق جسم سے ہے، عافیت کا تعلق روح سے ہے. توجہ رکھیے گا، عافیت بہت سننے میں آتا ہے. عافیت، یہ عافیت ہے کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا صحت و عافیت طلب کرو شب قدر میں. اے اللہ مجھے وہ جسم دے، وہ قوت دے، وہ انرجی دے، وہ پاور دے جس سے تیری بندگی کر سکوں. بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو آپ کے اطراف میں، عزیز اقارب میں، جس وقت ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. کل اتفاق سے میں اپنے ایک پرانے جاننے والے تھے، ان کی والدہ کو دیکھ کے آیا، سارے ٹیسٹ کلیئر، سب کچھ اوکے، لیکن کچھ دنوں سے کوما میں ہیں، کوئی وجہ نہیں. اے بی کو بہت زیادہ نہیں ہے، 50-55-53 سال کی عمر میں. بہت سے لوگ مل جائیں گے اجزائے گرامی آپ کو کہ جو صحت کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو چلنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو صحیح طریقے سے چل بھی نہیں پاتے، اسا کے ذریعے سے، بیساکھی کے ذریعے سے، ویل چیئر کے ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے آتے ہیں، نماز میں شریک ہوتے ہیں. واقعی ان سے سیکھنا چاہیے کہ صحت کیا ہوتی ہے حقیقتاً. یعنی ہم ہٹے کٹے انسانوں کو شرم محسوس کرنی چاہیے واقعی کہ جو بلا وجہ جو ہے وہ نماز جماعت کے ثواب کو چھوڑ دیتے ہیں. عذر شرعی کی الگ چیز ہے. بہرحال صحت و عافیت طلب کریں. صحت جسم سے متعلق ہے، عافیت در حقیقت اس سے بڑھ کر ہے. تمہارے فہم، تمہاری فراست، تمہارا عقل، تمہارا ہوش، یہ سب کیا ہی عافیت ہے. یعنی جو تمہیں سمجھنا چاہیے وہ سمجھو، عافیت اسے کہا جاتا ہے. جو تمہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھو، اسے عافیت کہا جاتا ہے. جو تمہیں سننا چاہیے وہ سنو، اسے عافیت کہا جاتا ہے. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے محبت کرو، اسے عافیت کہا جاتا ہے. ممکن ہے آپ کو صحت مند لوگ مل جائیں معاشرے میں، جو صحیح سالم، چاق و چوبند، مستعد ہوں، لیکن وہ عافیت نہ رکھتے ہوں. عافیت یعنی ان کو جو کام کرنا چاہیے وہ کام انجام نہ دے رہے ہوں، انہیں جہاں ہونا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے وہ موجود نہ ہوں، اور جہاں سے، جہاں اللہ نے انہیں جانے سے منع کیا ہے، امر کیا ہے یہ کام نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہ وہاں موجود ہو، یہ عافیت نہیں ہے. لہذا کہا دو چیزیں طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، صحت بھی اور عافیت بھی. صحت جسم سے متعلق اور عافیت فہم و فراست سے متعلق، کہ تم جو سوچ رہے ہو، جو کر آیا وہ حق ہے، بجا ہے، درست ہے، بر موقع ہے، حکم خدا کے مطابق ہے، اسے صحت و عافیت کہا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا. اور ایک اور ضمناً ایک نقطہ عرض کروں، پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ دعاؤں میں اپنے برادران دینی کو مقدم رکھیں. برادران دینی سے مراد یہ کہ آپ کے دینی بہن بھائی، اور دینی بہن بھائی سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ہم عقیدہ ہے اس کو مقدم رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ائمہ کی دعاؤں اور تعلیمات کے تحت انسانیت کو فراموش نہ کریں. اس لیے کہ یہ جو دعا مولانا پڑھاتے ہیں ہر نماز کے بعد، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، مولا یہ نہیں کہہ رہے شیعہ، سادات، نقوی، جعفری، زیدی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغن کل فقیر، کل روح زمین پہ جتنے فقیر ہیں. اب امام کا ویژن دیکھیے کتنا وسیع ہے، ویژن چشم انداز کو کہا جاتا ہے. چشم انداز یعنی دیکھنے کا در حقیقت وہ دائرہ کہ جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ چھوٹے سے ہول سے دنیا کو دیکھیں گے، آپ کو چھوٹی سی دنیا نظر آئے گی. آپ ہرے رنگ کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے، ہرے رنگ کی دنیا نظر آئے گی. لال رنگ کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے، لال رنگ کی دنیا نظر آئے گی. امام انسانیت کا امام ہے، لہذا وہ انسانیت کے پیرائے میں رہتے ہوئے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہم اغن کل فقیر، کل یعنی روح زمین میں جتنے فقیر ہیں. اللہم اشبع کل جائع، اے خدا جتنے بھوکے ہیں. اب دیکھیں امام کا ویژن، امام کی انسانیت، امام کا ویلفیئر سسٹم کتنا وسیع ہے. ہم صرف اپنوں کو دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، یہی کر رہے ہوتے ہیں. امام کہاں جا کے سوچ رہا ہے؟ جو مزاج امام کو سمجھے گا، جو دعا امام زمانہ کو سمجھے گا، جو مزاج ولایت کو سمجھے گا، وہی در حقیقت امام زمانہ کے انقلاب کے لیے تیاری کرے گا. اب یہی جو دعائے ندبہ میں آخر میں ہیں کہ کہاں ہیں وہ ہستی کے جو یہ کرے گی، کہاں ہیں وہ ہستی وہ کرے گی، اس پہ میں نے امام خمینی کی برسی کے موقع پہ ایک خطاب کیا تھا حیدرآباد میں کہ امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری وہی کر سکے گا جس نے خمینی کے انقلاب کو سمجھا ہوگا. جو امام خمینی کو سمجھ چکا ہوگا کہ امام خمینی نے کیسے کیا، کب کیا، کس طرح کیا، وہی امام زمانہ کے لیے تیار ہوگا. واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا، ایک دفعہ سنا کے آپ کے ذہن کو تمام کروں. اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ کو وہاں سے رفو چکر ہونا پڑا، اور اس کے بعد جب پہلی مرتبہ نیمہ شعبان، 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت کا جشن ہوا، سارے لوگ روڈوں پہ نکل آئے. جمی کارٹر اس زمانے کا امریکی صدر پوچھتا ہے اپنے مشیروں سے یہ کیا ہو رہا ہے، مانیٹر کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، فوکس کیا جا رہا ہے، قوم کیا کر رہی ہے انقلاب کے بعد. کہا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، توجہ رکھیے گا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک امام ہے جو زندہ ہے، پردے غیب میں نظر نہیں آتا، اس کا برتھ ڈے بنا رہے ہیں. کہا کہ ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، امام زمانہ کے لیے در حقیقت امام زمانہ انسانیت کا امام ہے، لہذا اس کو سمجھنے کے لیے ولایت فقیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جنہوں نے نظام ولایت فقیہ کو نہیں سمجھا، وہ در حقیقت امام کے خاطر خواہ کام نہیں آ سکیں گے. خاطر خواہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت احتیاط سے. امام زمانہ کے لیے دعا طلب کریں، ان کے ظہور کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے برادران دینی کے لیے، اور آخر میں کہیں گے خدا جو کچھ میں نے اپنے بھائی بہن کے لیے مانگا وہ مجھے بھی عطا کر. روایت میں ہے کہ جو انہیں عطا کیا جائے گا اس سے زیادہ تمہیں در حقیقت بخشا جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ تقوی یعنی خدا کی بندگی کو مد نظر رکھنا، بندہ بن کر رہے ہیں. جیسے آپ آفس میں ہوتے ہیں، آپ کے باس آپ کو بلاتے ہیں، یس سر، یس باس، آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کام کرو، یس باس، یس سر، وہ کام چھوڑ دو، یہ کام ارجنٹ ہے، یہ کام کر دو. اسی کو بندگی کہا جاتا ہے. جی پہلے زمانے میں جو ہے وہ اردو میں کہا جاتا تھا، بھائی تمہارے باپ کہاں نوکر ہیں. آج کسی سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا میرے باپ نوکر تھوڑی ہے، کوئی ملازم ہیں مثلاً. آج کل تو اصطلاحیں تبدیل ہو گئی نا، ہم سمجھتے ہیں اصطلاحیں تبدیل ہونے سے بہت سی حقیقتیں بدل جاتی ہیں. بھائی کہاں ملازم ہے، کہاں نوکر ہے، بھائی کہاں جاب کر رہے ہیں. جی اس قسم کے جملے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اصطلاحوں سے در حقیقت جو ہے وہ حقائق کو تبدیل کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا عزیزان کرام. نوکر ہوتا ہے اپنے آقا کے حکم کا، یہ بندگی ہے. اذان فجر ہو کھانا پینا بند، اذان مغرب ہو کھانا پینا اسٹارٹ ہو سکتا ہے، یہ بندگی ہے کہ اللہ کے حکم سے کھانا شروع، اللہ کے حکم سے کھانا بند. پچھلے سال بھی میں مثال دے کے گزر چکا ہوں، صرف مثال دے کے گزر رہا ہوں عزیزان گرامی. یعنی اللہ کے کھانے غلے اناج کی کمی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے 22 گھنٹے کا روزہ رکھو. انگلینڈ میں 20-22 گھنٹے کا روزہ ہے. تو عزیزان گرامی غلے اناج کی کمی تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ روح ہے بندگی. خدا تو کہہ رہا ہے اب کھانا بھی نہ بند، اب کہہ رہا ہے لہذا میں شروع کر رہا ہوں، یہی روح بندگی ہے، یہی تقویٰ ہے عزیزان گرامی. یہ کونو مع الصادقین، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں تاکہ میں اپنے موضوع میں وارد ہو جاؤں، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے تمہیں راہ دکھانے میں، یہ سچے تمہیں غیب کی خبر دینے میں، ما کان ہو یا وما یکون ہو، ماضی کا علم ہو یا آئندہ کا، آئندہ کے احوال ہوں، اس میں کبھی کوئی غلطی ان سے سرزد نہیں ہوگی. یہ صادق ترین سچے ترین افراد ہیں. اور پھر مولا کائنات جیسی عظیم ہستی کہ جس کے علم کا حال یہ ہو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی مفتاح الحکمہ، علی مفتاح حکمت ہے، علی آدم کا علم ہے، علی نوح کا فہم ہے، علی ابراہیم کی حکمت ہے، علی میرے علم کا دروازہ ہے، علی میرے حکمت کا باب ہے. در حقیقت بس اس علی کے دروازے پہ آنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ مولا کائنات اپنے زمانے سے آگے بڑھ کر جن حالات کی پیشن گوئی کر رہے ہیں وہ کیا ہیں، مولا کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی نعوذ باللہ شعبدہ بادی نہیں ہے، پومیسٹری نہیں ہے، یا مختلف قسم کے ہتھکنڈوں اور طریقوں سے جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں سنا کر لوگوں کو بیوقوف بنانا نہیں ہے. یہ علم غیب رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اسرار الہی سے وابستہ ہیں، ان کو اللہ نے شاہد و گواہ بنایا ہے. مولا کائنات اگر آنے والے زمانے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اس کا مطلب مولا پہلے سے تیار کرنا چاہتے. مولا یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ایشو میرے لیے نعرے لگاؤ، نعرے ولایت علی نعرے حیدر، یا علی حیدر 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 کرتے رہو. مولا یہ نہیں چاہ رہے، مولا کو ان نعروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہم جذبات میں آ کے اپنے عقیدے کا، اپنی ایمان کا، اپنی ولایت سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جوش میں نعرہ لگا لیتے ہیں. مولا ان نعروں کے محتاج نعوذ باللہ نہیں ہیں. مولا اس لیے یہ پیشن گوئی نہیں بتا رہے کہ مثلاً آپ ان کی واہ واہ کریں، مد و ثنا کریں. ہم کہاں اور علی کی مد و ثنا کہاں؟ در حقیقت کائنات کے درخت ختم ہو جائیں، سمندر سیاہی بن کے ختم ہو جائیں، اوراق در شجر اور اس کے پتے اوراق بن کے ختم ہو جائیں، اہل بیت کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. یہ امام کی حدیث ہے جس کو میں ساتویں امام کی شہادت کے ضمن میں یہاں پہ سنا چکا ہوں. مولا کی پیشن گوئیوں کا مقصد کیا ہے؟ مولا کائنات کی پیشن گوئیوں کا مقصد یہ ہے کہ پہلے سے خبر دے رہا ہوں، اپنے آپ کو آمادہ رکھو. مثلا میں آپ کو خبر دوں، مثلا یہ خبر صحیح ہو کہ جناب 11 بجے لائٹ چلی جائے گی اور 3 دن تک نہیں آئے گی، یا 1 گھنٹے بعد پانی ختم ہو جائے گا، جی جیسا کہ ہو گیا ہے. اب آپ کہیں گے سبحان اللہ، مولانا کیا آپ نے علم غیب، آپ کو کوئی جاننے والا ہے کہ اسی میں واٹر بورڈ میں نہیں، علم غیب سے میں نے خبر دی. اچھا ماشاء اللہ، 1 گھنٹے بعد 3 دن کی بجلی چلے جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دن کے لیے؟ نہیں، آپ کا علم اتنا وسیع، جی 48 گھنٹے کے بعد بھی آپ کو نظر آ رہا. سبحان اللہ، کیا علم ہے، کیا وسعت ہے، کیا آپ کا جو ہے مطالعہ ہے. اچھا پانی ختم ہو جائے گا مثلا، آیا میرے بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ تھا کہ پہلے سے تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کر لیں، تھوڑا بہت پانی جو ہے واجب چیزوں کے لیے جمع کر کے رکھ لیں، جو ضروری کام ہیں وہ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں. مولا کائنات کی پیشن گوئی بعینی ایسے ہی ہے. وہ پیشن گوئی کے ذریعے سے یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ میرے لیے حیدر حیدر کے نعرے لگاؤ، وہ یہ کہنا چاہ رہے پہلے سے در حقیقت اپنے آپ کو آمادہ کر لو، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں تمہارے ایمان کو نقصان پہنچ جائے گا. اب اگر آخری زمانے کی علامتیں جو مولا کائنات بیان کی بہت مفصل ہیں، بہت طولانی ہیں، اور اس کی بے شرح کی جائے تو ماشاءاللہ سے کئی اشرے چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کروں، اس بار اپنے موضوع میں وارد ہو گیا. مولا کائنات یہ چاہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں جو لوگوں کا ایمان ہوگا, جو لوگوں کی حالت ہوگی. اچھا مولا یہ بھی نہیں چاہ رہا ہے, مثلا میں نے آپ کو کہا کہ جناب لائٹ جانے والی ہے, پانی جانے والا ہے, تو کیا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پیاس کی شدت میں جاں بلب نظر آئیں, یا جو ہے وہ گرمی کی حدت میں اور بجلی کے نہ ہونے کی صورت میں پسینے کی شرب ہو, اور جو ہے وہ کے سی والوں کو سلواتے دیتے ہوئے نظر آئیں, اور یا انتظامیہ کو جو ہے ماشاءاللہ سے ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئیں؟ نہیں, میں یہ نہیں چاہ رہا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے سے آمادہ ہو جائیں, اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کر لیں کہ اگر خدا نخواستہ پانی یا بجلی نہ ہونے کی صورت میں کوئی ایسی صورتحال آپ کے سامنے پیش آ جائے جو آپ کی طبیعت میں ناگوار ہو, تو پھر اپنے آپ کو قابو میں رکھیے گا, اپنی زبان کو, اپنے ہاتھ کو, اپنے پیر کو, اپنے اخلاق کو, اپنی انسانیت کو, اپنے وجود کو قابو میں رکھیے گا, تاکہ وہ حالات جو آپ میں چینج لانا چاہ رہے ہیں آپ کے اخلاق میں, آپ کے کردار میں, آپ کے بیہیویئر میں, آپ اس سے محفوظ رہ سکیں. مولا کائنات پیشن گوئی کر کے اپنے شیعوں کو, مسلمانوں کو, انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو تمہارے ایمان میں مؤثر ہوگا, اس کے اثر سے پہلے اپنے ایمان کو اتنا مستحکم کر لینا کہ وہ زمانہ کیا ایسے زمانے آتے رہے تمہارا ایمان علی کی ولایت پر گامزن رہے. یہ ہے ولایت, یہ ہے امامت, یہ ہے علم امامت کہ پہلے سے تیار کر رہا ہے. رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو پیشن گوئیاں کی ہیں اسی بھی اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ صرف تم بیٹھ کے رو, یہ گریا کرو, یہ بھی ایک انداز ہے اہل بیت کا تربیت کا کہ پہلے سے آمادہ کیا جائے کہ اچھا امام حسین قتل کر دیا گیا تو مثلا میں ابھی کہوں کہ خدا نخواستہ امام زمان جب تشریف لائیں گے ان کو کوئی غزن پہنچے گا, استغفر اللہ, نعوذ باللہ, مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. مثلا عرض کر رہا ہوں خاک امر دہن کہ یہ بات ہو, لیکن سمجھانے کے لیے آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر, ہم مر گئے کہ چوڑیاں پہن رکھی ہیں محمد, کوئی غزن پہنچے, رسول اللہ اپنے زمانے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو حسین کو قتل کیا جائے گا, اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھو. تو اس زمانے کے مسلمانوں کو چاہیے تھا, کہتے ہیں رسول اللہ نے چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی ہیں کہ نوازا رسول کو قتل کر دیا, ہمارے زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ دین کے نام پر نواز رسول کو قتل کر دیں گے, اور وہی ہوا. انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی آنے والے ایام میں تو پھر میں مزید کچھ روایات عرض کروں گا کہ ہو کیا رہا ہے, ان پیشن گوئیوں کے بعد ہمارا کیا حال ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مولا کائنات کی پیشن گوئیاں جو در حقیقت یہ پوری کتاب ہے امیر المومنین کی پیشن گوئیاں, سید محمد نجفی زدی یزدی صاحب نے اس کتاب کمپائل کیا ہے مختلف مستند کتابوں سے. اس میں جو پیشن گوئیاں امیر المومنین کی ہیں آخری زمانے سے متعلق, ایک حصہ جو ہے وہ جنرل ایشوز ہیں معاشرے کے, میڈیا, سیاست, اخلاق, اقتصاد یا اکنامکس, ٹھیک ہے, زندگی کے مختلف مسائل, عورتوں کا حال, مردوں کا حال, ایمان کا حال, اسی طریقے سے بچوں کا حال, بزرگوں کا حال, علماء کا حال, مختلف تعبیروں میں امیر المومنین نے معاشرے کی کردار کشی کی ہے. کردار کشی نہیں, کردار کشی, در حقیقت کردار کو سامنے لے کر آئے ہیں, قلم بند فرمایا امیر المومنین نے. ایک حصہ یہ ہے, ایک حصہ مولا کائنات کا خاص طور پر امام زمانہ سے متعلق ہے. آج جو گفتگو کر رہا ہوں میں وہ آخری زمانے کی علامتوں سے متعلق ہے کہ مولا کائنات کس طریقے سے آخری زمانے کو دیکھ رہے ہیں. توجہ کیجیے گا, امیر المومنین نے آخری زمانے کی فاسد, خراب, شہوت برانگیز خواتین کے بارے میں گفتگو کی ہے. معذرت خواتین سے اگر میری گفتگو سن رہی ہیں, عورت در حقیقت اسلام کی نگاہ میں ایک بہترین وجود کا نام ہے. عورت در حقیقت, معذرت کے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں سے اور بزرگوں سے, عورت عربی زبان میں شرمگاہ کو کہا جاتا ہے. شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے, اسی طریقے سے عورت کے پورے وجود کو نامحرم سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے. توجہ رکھیے گا, عربی زبان میں عورت کا یہ مفہوم ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا بیہیو کیا جائے. لفظ عورت عربی زبان میں یہ معنی رکھتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یعنی عورت ایک پاکیزہ وجود کا نام ہے, عورت کو پردے میں رہنا چاہیے, عورت کو اتنا سستا، اتنا بازاری، اتنا عامیانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہے جیسے چاہے مرد اسے استعمال کرے اور وہ مردوں کے جھانسے میں آ کر اپنی آواز کو، اپنے جسم کو، اپنی شہوت کو، اپنے خیالات کو، اپنی فیلنگس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے. تو آج بہنی یہی ہو رہا ہے، مرد شکاری ہے، جھانسے دیتا ہے، عورت بیچاری بیوقوف ہے، وہ کہنے میں آ جاتی ہے اور پھر وہ گھر سے نکل کر چار اور چار دیواری سے نکل کر جب معاشرے میں آتی ہیں تو پھر جو اس وقت عفت کے بازار، جو عفت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو عفت کے منافی کام کیے جا رہے ہیں میڈیا پر اور میڈیا کے علاوہ انٹرنیٹ پر، وہ سب آپ کے سامنے آئے ہیں. اظہر میرے شمس ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو اس کے حق کے وجود سے محروم کر دیں. مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو آخری زمانے کی عورتیں در حقیقت کیا ہوں گی؟ ایسی ہوں گی. کیوں کہنا چاہ رہے ہیں مولا کائنات؟ اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، خدا نے عورت کو پہلے عقل دی ہے. عورت ناقص العقل نہیں ہے، وہ کسی خاص مورد نے امام علی علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی. عورت کو پہلے بلایا، 9 سال کی عمر میں عورت کو بالغ ہی نہیں. عورت مرد سے پہلے عاقل و بافہم ہے. اس چیز کو مردوں کو یقین کرنا چاہیے. مردوں کے معاشرے میں یہ بات کہنا دل گردے کی بات ہوتی ہے عزیزانِ گرامی. پہلے باشعور ہوں، یہ پہلے بلایا، یعنی تم اس قابل ہو کہ میری بارگاہ میں پہلے آؤ. کیوں؟ کیونکہ تم سے تربیت کا کام لینا ہے، تم نے نسلیں پروان چڑھانی ہیں، اس لیے تمہیں پہلے بلایا ہے. دیکھیے مثلا یہ گلاس ہے، یہ قالب ہے، اس کی ایک شکل ہے، اس کا ایک سائز ہے. اس میں اتنا ہی پانی آئے گا کہ جتنا اس میں کیپیسٹی، یہ گنجائش موجود ہے. اس کا جو شیپ اور شکل اور شمائل ہے، ویسے ہی اس کے اندر ڈالے جانا والا سیال مادہ اپنی شکل اختیار کرے گا. عورت ایک قالب ہے جو در حقیقت اپنے اندر نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے، تربیت کا کام کرتی ہے. اسلام یہ کہتا ہے عورت جتنی پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی نسلیں پاکیزہ ہوں گی. مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے کی عورتوں کا حال اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہاری عورتیں ایسی نہ ہو جائیں. اب مولا کائنات کی اگر پیشن گوئیاں آپ پڑھیں جو نہج البلاغہ میں اور دوسری کتب احادیث میں موجود ہیں، آپ اشرش کر اٹھیں گے. یظہر فی آخر الزمان من لا یعذرہ الفقی میں یہ روایت موجود ہے. یظہر فی آخر الزمان و اقتراب الساعہ و شر الازمنہ، ظاہر ہوں گی آخری زمانے میں، وہ قیامت سے قربت کا قریب کا زمانہ ہوگا اور زمانوں میں سب سے بدترین زمانہ ہوگا. مولا کائنات نے 3 تعبیر استعمال کی، کون؟ آخری زمانہ، آخرت سے قریب کا زمانہ اور بدترین زمانہ. ظاہر ہوں گی نسوتن، خواتین ظاہر ہوں گی. ظاہر ہوں گی یعنی باہر نکلیں گی، یعنی میڈیا پہ آئیں گی، یعنی گلی کوچوں میں دیکھا جائے گا ان کو. ظاہر ہونے کا مطلب یہ کہ آیا ہو جائے، آپ کے معائنے میں آ جائے، آپ کی در حقیقت آئی کانٹیکٹ آپ کا برقرار ہو جائے. کاشفات 1، عاریات 2، متبرجات 3، خارجات من الدین 4، داخلات فی الوطن فتن 5، مائلات الی الشہوات 6، مسرعات الی اللذات 7، مستحلات للمحرمات فی جہنم خالدات 8. 8 صفات بیان کیے مولا نے. اگر یہ 8 صفات ہم اپنی خواتین میں ان کی منفی صفات داخل کر کے ان کی تربیت کر سکیں، ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آخری زمانے کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں. مولا کائنات یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلی صفت جو مولا نے پیش کی وہ کہے یظہر فی آخر الزمان نسوت، خواتین ظاہر ہوں گی، روڈوں پہ آئیں گی، ہر جگہ تمہیں خواتین کی 8 صفات نظر آئیں گی. کون کون سی صفات؟ پہلی صفت ہے کاشفات، بے حجاب، بے پردہ. یہ پردہ نہیں ہوگا، یہ نام کا پردہ ہوگا جو آپ کو آج کل جی سحر و افطار میں اسلام کے نام پر اداکاریں، ناچ گائیں، رقاصائیں اسلام کے نام پر ایک دوپٹے کو پن سے ٹکا کر جی آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوتی ہیں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں کاشفات، کاشفات یعنی کش شدہ ہوں گے، سر کھلے ہوں گے، بدن ظاہر ہوں گے، بدن کے اندام ظاہر ہوں گے، ماشاءاللہ سے جو لباس آہستہ آہستہ جس سمت بڑھتا جا رہا ہے، وہ میری درخواست ہے آپ والدین سے جن کے گھر میں بچیاں جوان ہو رہی ہیں، بالغ ہو رہی ہیں، خدا را اپنی بچیوں کے لباس پہ توجہ دیں. وہ بچی جو تنگ اور تاریک اور چست لباس پہن کے معاشرے میں نکلے گی، آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ حسن و حسین جیسے بچے پرورش کر سکے گی؟ جو میک اپ کر کے آرائش کر کے نکلے گی، نظروں کی بھوکی ہوگی، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ رکھ سکے گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، یہ وضع خطا، یہ میک اپ اختیار کرتے ہیں، وہ حتماً جو ہیں وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہ وہ جان بوجھ کر وہ گناہ کر، نہیں، لیکن اکثریت در حقیقت خود بخود اس وادی میں اترتی چلی جاتی ہے. وہ کھائی ہے جہاں پہ پیر رکھا اور آپ کا پیر جو پھسلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اسکن ٹائٹ جو پاجامے آج کل خواتین میں آ گئے ہیں، سادات کی بچیاں نظر آتی ہیں، دیکھیں سر پہ اسکارف ہے، چاک کھلے ہوئے ہیں اور چست لباس. یہ کیسا حجاب ہے میری بچی، میری بہن، اے مومنہ؟ مولا علی کرے کاشفات، ضروری اس کا سر کھلا ہوا ہو. اتنا تنگ لباس، اتنا ٹائٹ لباس ہوگا جسم کے اندام واضح ہوں گے، شہوت برانگیز ہوں گے. یقیناً یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کے لیے ایسے لباسوں کا انتخاب نہ کریں کہ جو در حقیقت سازش کے تحت آپ پر تھوپے جا رہے ہیں کہ آپ یہی لباس پہنیں. میں جب اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں تو واقعاً گھر والوں کے لیے زنانہ لباس کا انتخاب مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اتنا سی تھرو، اتنا باریک، اتنا ہلکا، اتنا نازک کہ اس کو پہننا جو ہے وہ واقعاً بہت مشکل ہے. مردوں کے لباس اتنے باریک آنے لگے ہیں، اتنا نازک آنے لگے ہیں. توجہ کیجئے، یہ خیرت کا ایمان کا مولا علی نے کاشفات. ایسی خواتین ہوں گی جو بے پردہ ہوں گی، ایسی خواتین ہوں گی جن کے اندام واضح ہوں گے، ایسی خواتین ہوں گی جن کی جسامت واضح ہوگی. دوسری صفت مولا نے بیان کی، آریات، برہنہ یا نیم برہنہ. اگر برہنہ مراد دیا جائے تو دنیا بھر کی ویب سائٹ میں جو اس قسم کی فحاشی کام کرتے ہیں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں. دوسری طرف جو آپ کے پڑوسی ممالک جو فلم انڈسٹری کے ذریعے سے فلمیں تیار کر رہے ہیں، وہ نیم اوریاں فلمیں تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ شہوت پر انگیز ہو سکے نوجوانوں کے لیے. توجہ کیجیے گا، پاکستانی میڈیا، پاکستانی فلم انڈسٹری جو کچھ دکھا رہی ہے وہ شہوت پر انگیز ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ نہیں دکھا رہی. میں بہت ہی محتاط انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، نوجوان بھی ہیں، والدین بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، آواز سن رہی ہیں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جائے گی دنیا بھر میں. خدا را خدا را خدا را توجہ دیجئے، توجہ دیجئے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، اگر آپ نے اپنی فیملی کو توجہ نہیں دی کیا ہوگا؟ پچھلی گورنمنٹ میں، پچھلی حکومت میں، صدر پاکستان کی بہن کے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی سنایا ہو. یہاں میرے ایک دوست ہیں، وہ اس کو صدر پاکستان کی بہن کے گھر، ایک بچہ ہے 18-20 سال کا، ان کو پڑھانے جاتے تھے. وہ بچہ اس سے باتیں کرتا تھا، کہتے تھے پڑھتے کیوں نہیں ہوں؟ کہتا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، بس باتوں میں لگا کے ٹائم پاس کرتا تھا. پڑھنے بہت شوق تھا، بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کہ مجھ سے باتیں کرنے والا کوئی ہے، ماں کے پاس ٹائم نہیں، باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، باتیں کروں تو اس سے کروں. اور ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں جو ممبر کی شان کے منافی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر، اسی کے جملے عرض کر رہا ہوں. اس نے اپنے محافظوں کو، باڈی گارڈس کو کہا معذرت کے ساتھ، یہ کتے جو میرے ساتھ ہیں 24 گھنٹے، یہ مجھے اکیلا کہیں جانے نہیں دیتے. اسکول جاؤں، کالج جاؤں تو میرے ساتھ، یہی دوستوں کو گھر آنے نہیں دیتے، سیکورٹی کا جو ہے مجھے جانے نہیں دیتے. میری زندگی عذاب ہو گئی، مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ٹائم دینے والا کوئی نہیں ہے. کچھ دن بعد اس کے والدین نے کہا جاؤ تمہارا ویزا آ کے دبئی جاؤ. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نے یہیں رہنا ہے. کچھ دن بعد پھر ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ، ساری چیزیں آمادہ کر، جاؤ. چلا گیا. کہاں گیا؟ اوپر. باپ کا ریوالور اٹھایا، ختم. فیملی کو وقت نہ دینے،
اسٹیٹس سمجھ سکتے ہیں صدر پاکستان کی بہن کا گھر کیا اسٹیٹس، کیا ریل پیل، کیا دولت، کیا محبت، کیا شہرت، ہر چیز دنیا کی موجود، نتیجہ کیا ہوا؟ گولی ختم. فیملی کو وقت نہ دینا. آپ اپنی بچیوں کے لیے اگر شاپنگ نہیں کریں گے، شاید آپ کی زوجہ اس طریقے سے اتنی دیندار نہ ہو، آپ جائیں ساتھ، وقت خرچ کریں، دیکھیں کہ آپ کا، آپ کی بچی، آپ کا بچہ کیا لباس پہن رہا ہے. بچے سن بلوغ میں ہوتے ہیں، ہم ٹائٹ جینس پہنا دیتے ہیں، انتہائی مضر صحت، اور اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں پہننے کے وہ انتہائی مضر صحت، تنگ کپڑے، بچے کی گروتھ کا زمانہ ہے. میں ایک ماہر نفسیات ہونے کی بات عرض کر رہا ہوں، والدین اتنی توجہ نہیں دیتے، جو پہن لیا پہن لیا. عزیزان کرام توجہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے نام کے بچے ہوں، آپ کے شناختی کارڈ میں ان کے لکھا ہوا ولدیت آپ کے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کسی اور کے بچے ہوں، ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا بیہیویئر، ان کا اخلاق، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت کسی اور کی ہو. امام علی کہہ رہے ہیں کہ آریات اوریاں ہوں گی خواتین، نمائش کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں گی. متبرجات، متبرجات کہتے ہیں برج، کہتے ہیں ٹاور کو، ٹاور دور سے نظر آ جاتا ہے، جتنا اونچا ٹاور ہوگا دور سے نظر آئے گا. جی ایک زمانے میں حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ بڑی دور سے نظر آتی تھی، اب اتنی بلڈنگیں بن گئیں کہ نظر ہی نہیں آتی ہے. برج کہا جاتا ہے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، ازواج نبی کو بھی اللہ نے کہا دیکھو ایسے میک اپ اور ایسی زینت کر کے نہ نکلنا جیسے زمانۂ جاہلیت میں نکلتی تھی تم. آج خواتین اس ہولی اور وضاقتہ میں نکل رہی ہیں کہ نمایاں کر رہی ہیں، یا ان کا اسکارف، یا ان کی خوشبو، یا ان کی جیولری، یا ان کا وضاقتہ، یا ان کے چلنے کا انداز، یا ان کے جوتے اور سینڈل اس قسم کے ہوں گے جو تبرج، تبرج یعنی نمایاں کرنے والے، دور سے نظر آ جانے والے، دور سے نگاہوں کو لبھانے والے، دل فریب، دل ربا. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گھر کی خواتین کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھو. یہ علی پیشن گوئی کر کے نہیں، یار آخری زمانے کی تو واہ واہ کرو. مولا علی بہت اچھا آپ نے کیا، اپنی خواتین کو بچاؤ، اپنے گھرانوں کو بچاؤ. جب بچاؤ گے تو پھر تمہارے گھر سے، تمہارے گھرانے سے دیندار افراد پیدا ہوں گے جو اس زمانے میں امام زمانہ کی مدد کر سکیں گے. درود بھیجیے محمد والا. اس کے بعد مولانا خارجات من الدین، دین سے اللہ ابالی ہوں گی. خواتین کے لیے اتنی کیوں اہمیت دی جا رہی ہے؟ یہ کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. کیا مطلب ماں کے قدموں تلے ہے جنت؟ نہیں. جیسے ایک بچے نے سنا ماں سو رہی تو اس نے چھڑی اٹھائی اور ماں کے تلوے مارنے شروع کی، ماں اٹھی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آج ماسٹر صاحب نے بتایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت عالی ترین مقام ہے اس کائنات کا، اس کی ابتدا ایک عورت سے ہوتی ہے. مجھے پتا ہے بابا نہیں ہوگی، خیر میں اپنی بابا بھی نہیں چاہ رہا، کم سے کم امام کے جملے میں تو کہہ سکے نا کہ امام آپ نے کیا کہا ہے. مردوں کے معاشرے میں واقعاً اس کا خریدار کوئی نہیں، مجھے علم ہے، بڑی سخت بات ہے. کائنات کی ہر خوبی کی ابتدا عورت کے وجود سے، ماں کے وجود سے. تسلیم کیجئے، آج آپ جو نمازی ہیں اس میں آپ کی زوجہ کا بہت بڑا کردار ہے. آج آپ جو شریف النسل ہیں اس میں آپ کی زوجہ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کے بچوں کی ولدیت ایک ہے، اس میں آپ کی زوجہ کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کا نصف ایمان عورت کے وجود سے مکمل ہوا ہے. یہ مولا کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں. من تزوج فقط احرز نصف دینہ، جو شادی کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو محفوظ کرتا ہے. جنت ماں کے قدموں تلے ہے، کیا مطلب؟ یعنی در حقیقت عورت اس جنت سے زیادہ عظیم اور بلند ہے. کائنات میں جس خوبی اور اچھائی کی ابتدا کرنا چاہو عورت کے وجود سے شروع کرو. بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، اور سب سے اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ اعلیٰ ترین شکل ماں ہے، پاکیزہ ترین شکل ماں ہے. دین سے خارج ہوں گے.
مولا نے کہا, اس کے بعد کہا
نام کا دین ہوگا. انشاءاللہ کل روایت عرض کروں گا امام زمانہ سے متعلق کہ آخری زمانے میں مومنین کی حالت کیا ہوگی.
روایت کے الفاظ میں پڑھا تھا, لوگ کہیں گے کہ اللہ نے آل محمد کے لیے کوئی پروگرام ہی نہیں رکھا ہے, امام زمانے کے آنے میں اتنی دیر ہوگی, اتنی دیر ہوگی, اتنے مصائب, اتنی مشکلات, امتحانات, مومنین سجدوں کے نشان, نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے کیا کہیں گے؟ اللہ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا ہمیں بچانے کے لیے. آل محمد امام زمانہ قتل و ماتا, یا مر گئے امام زمانہ, یا واپس چلے گئے, یا کہیں اور غائب ہو گئے. یہ مومنین گائیں گے. اس سے زیادہ سخت روایتیں ہیں امام جعفر صادق اور ایک اور معصوم امام کی, انشاءاللہ کل روایت عرض کروں گا کہ آخری زمانے میں ہوگا کیا, اپنے لوگ کس طریقے سے مانگ. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دشمن کی ثقافت کو اپنائیں اور آپ کے گھروں کی خواتین کا یہ عالم ہو جو مولا کائنات فرما رہے ہیں, تو پھر ایسے گھرانوں سے اچھا ہے کہ امید مت رکھیے گا. اس کے بعد کہتے ہیں خارجات من الدین, داخلات فی الفتن, فتنوں میں در حقیقت داخل ہوں گے, ان کے ذریعے سے فتنوں کے پروجیکٹس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا, ان کے ذریعے سے بڑے بڑے پروجیکٹس انجام دیے جائیں گے. ٹی وی کو دیکھ لیں, میڈیا کو دیکھ لیں, بازاروں میں دیکھ لیں, آفیسز میں دیکھ لیں, سپر مارکیٹس میں دیکھ لیں, خواتین ایک جو ہے وہ کٹ پتلی گڑیا ہے جسے بٹھا دیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے سارے کام ہو رہے ہیں. مائلات الی الشہوات, جو مائل ہوں گی, توجہ رکھتی ہوں گی شہوت رانی کی طرف, خواہشات نفس کی طرف. اس کے بعد کہا جس کے بعد دین نہیں ہے, جب دین نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, جب یہ چیزیں نہیں تو پھر جو چاہے ان سے کرواؤ. مسرعات الی اللذات, فانی لذتوں کی طرف دوڑ دوڑ کے جانے والے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ دیکھیں میں بارہا کہتا ہوں اور اس محلے کی بہتری کے لیے کہتا ہوں, اگر ہم نے اور آپ نے اس مسجد کو نوجوانوں سے آباد نہیں کیا نا, تو یہ ہماری نمازیں جو ہیں ہمارے کام نہیں آئیں گی. بہت میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, نماز کے دورانے کو مختصر بنائیے. میرے استاد مفسر قرآن آیت اللہ نماز مغرب پڑھی, تسبیح پڑھی, کہا اگر یالی یادی پڑھنی جلدی پڑھو, پڑھ لی عشاء کی نماز, اس کے بعد کہا کہ نافلہ اپنے اپنے گھر جا کے پڑھتے رہنا. ہم سمجھے نہیں, ہم بر وقت نافلہ پڑھیں گے بہت ثواب ہے. عزیزان کرام, اگر آپ نے نافلہ بعد میں پڑھ لی اور چار نوجوانوں کو یہ موقع دیا نماز جماعت میں شریک ہوں, تو در حقیقت آپ کی کئی نافلہ نمازوں سے زیادہ یہ ثواب ہے. معذرت کے ساتھ مسجدوں کو آباد کیجئے, نوجوان بچے بچیوں کو خواتین کو لے کے آئیے. ہمیں شوق ہے پیسہ خرچ کرنے کا, سرمایہ بہانے کا, خواتین کے لیے الگ امام مبارکہ ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو آپ کے پروگرام ہوتے ہیں, جو آپ کے درس ہوتے ہیں, جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اس میں تو خواتین شامل ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہیں. ایک ہی وقت میں جو ہے وہ کم خرچ والا نشین والا حساب ہو. یہ مسجد کمیٹی کو چاہیے, یہ علماء کو چاہیے, یہ آپ کی انتظامیہ کو چاہیے کہ نماز کا دورین مختصر مفید, کہ نوجوان نسل آئے شوق کو پتا ہو کہ ہاں جناب واجب نماز پڑھی, اب جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے, جس نے جانا جائے. نہ یہ نہ کہیں کہ جناب مومن جو ہے وہ نماز مسجد میں ایسے آتا ہے جیسے پانی مچھلی میں آ کے تیرنے لگتی ہے. ارے بھائی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ خوب ٹھیک ہے, آپ کے پاس کار نہیں, آپ ریٹائرڈ ہیں, وہ تو نوجوان ہے, وہ تو صاحب ملازمت ہے, اس کی تو بھی بچے ہیں, اس کو تو بازار جانا ہے, اس کو تو ڈاکٹر کے جانا ہے. اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, معذرت کے ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کریں. میرا درد ہے واقعاً, مسجدوں کو آباد کریں. نوجوانوں سے ایسے پروگرام ہونے چاہیے آپ کے, نوجوان آئیں, بچے آئیں, بچے آئیں. آپ باہر ممالک میں جائیے, لوگ ترس رہے ہوتے ہیں ایسے سینٹرز کو. یہ تو جنت ہے جنت. آپ شاید اس کو اگر باہر کے ممالک کے لوگ دیکھیں کہ آپ نے اتنی بڑی سوسائٹی, اتنا بڑا رقبہ, اتنی بڑی مسجد, اتنے بڑے بڑے امام بارگاہ, اتنا بڑا غسل خانہ, اس پہ اتنے بڑے بڑے کمرے, کیونکہ آپ جنت میں رہ رہے ہیں. ہم ہزار گز کو, 500 گز کو ترس رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی سینٹر ہوتا ہے, وہی نماز خانہ ہوتا ہے, وہی ممبرگا ہوتا ہے, وہی کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے, وہی سنڈے کلاس ہوتے ہیں, وہی سارے پروگرام اور سارے پروگرامز اور سارے اجتماعات ہوتے ہیں, لیکن ہم جو ہیں وہ ٹرسٹ بس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال میرا کام کہنا ہے, باقی ماشاءاللہ صاحب جانے, اس لیے کہ میرا کام بس اتنا ہی کہ میں کہہ دوں اور سمجھا دوں. مولا کہہ رہے ہیں کہ مسرعات اللذات نوجوان نسل دوڑی چلی جا رہی گلیمرزم کی طرف، ماڈرنزم کی طرف. اگر مسجد کا مولوی نہیں بتائے گا، خطیب نہیں بتائے گا، بزرگ نہیں بتائے گا، مسجد کمیٹی سے پروگرام نہیں رکھے گی، کہاں جائے گی آپ کے بچے؟ جی وہ بچوں کا گیم آتا ہے نا انٹرنیٹ پہ، وہی دیکھتے رہیں گے سارے سے موٹو پتلو، کیا اسی قسم کوئی گیم ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ کامیڈی فلمیں دیکھتے رہیں گے یا موٹو پتلو دیکھتے رہیں گے یا کارٹون نیٹورک دیکھتے رہیں گے ماشاء اللہ سے. اسی میں سیکس کی اتنی تعلیم دی جائے گی کہ بچہ جو ہے وہ 12 سال ہو، اصل بالغ ہونے سے پہلے ہی بالغ ہو چکا ہوتا ہے، پری میچور ہو چکا، وہ بہت سارے تجربات کو کر چکا ہوتا ہے، عملی پریکٹیکل کر چکا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوگا. اپنے دین کو محفوظ بنائیں، اپنی فیملیز کو وقت دیجئے. مولا علی کہہ رہے ہیں مسرعات اللذات، لذتوں کی طرف دوڑنے والے ہوں گے. ہمارا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ نوجوان کہ ہاں مولانا صحیح کہہ رہے ہیں، ایسی لینگویج ہونی چاہیے. مجھ پہ جو اعتراض ہوتا وہی ہوتا ہے میں نوجوانوں کی زبان بولتا ہوں، میں نوجوانوں کی ٹرمنالوجیز اختیار کرتا ہوں. مجھ پہ الزام لگائیے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تہمت لگائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے قبول ہے، اس لیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں ایک شرعی ذمہ داری کے تحت کر رہا ہوں. ممکن ہے کئی لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ مولانا جو موضوعات آپ نے رکھے تھے، مثلا ہم نے المہدی اکیڈمی میں پروگرام کیا جس میں گپ بوائے ہو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی دوستی جائز ہے نہ جائز ہے، اس پہ اعتراض ہوا مومنین کی طرف سے. مولانا یہ بھی کوئی رکھنے کے موضوعات ہیں؟ میں نے کہا ماشاء اللہ سے آپ کی گرل فرینڈ ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا، ایسے ہی میں نے کہا. میں نے کہا آج کے بچوں کی ضروریات نیڈز ہیں، اگر آپ ان کو گائیڈ نہیں کریں گے کہ نامحرم سے کیسے بات کرو، کب بات کرو، کتنی بات کرو، کلاس فیلو کیا ہوتا ہے، نامحرم کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، آپ اسے نہیں بتا رہے، مسجد کے مولوی نہیں بتا رہا، قدیم نہیں بتا رہا. تو مجھ پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ میں نوجوانوں کی زبان بولتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بولوں گا اور کہوں گا، لیکن خدا را اپنی فیملیز کو وقت دیجیے. مسرعات اللذات مولا علی کریں گے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں یہ گلیمرزم کی طرف. تم نے اگر دین کو ایسے پیش نہ کیا، تم نے دین کو ایسے در حقیقت جاذب صورت میں ان کے سامنے پیش نہ کیا تو تم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد مولانا نے کہا مستحلات للمحرمات، حرام چیزوں کو حلال کرنے والے ہوں گے. جب دین نہیں، اخلاق نہیں، قانون و خدا نہیں، تو پھر حرام چیزوں کو حلال سمجھنے والے. یہ ہے مولا کائنات کا درد. مولا کائنات ان پیشن گوئیوں کو ذلیل سے چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ کل امام زمانہ سے متعلق عرض کروں گا کہ آخری زمانے کے جو حالات ہوں گے، ایک مومن کا ایمان امیر المومن کی نگاہ میں کیسا ہے. توجہ کیجیے عزیز گرامی، بہت سخت منزل ہے. مومن صبح جائے گا ایماندار ہوگا، واپس آئے گا بے ایمان ہوگا. یہ آج اسی زمانے میں ہو رہا ہے. اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا. شب قدر ہے، اس کی قدر کیجیے، شب ولایت ہے. ایزن گرامی، مولا کائنات کا غم بہت عظیم ہے. یقین ہے ایک مومن کے لیے سخت ہے کہ وہ اپنے مولا کی شہادت کا غم اس ماہ مبارک رمضان میں منائے. رسول اللہ آخری خطبہ دے رہے ہیں ماہ شعبان کا. مولا علی کھڑے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے یا رسول اللہ، مجھے بتائیے. مولا علی کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا اے علی البرء عن محارم اللہ، اللہ کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ افضل ترین عمل ہے. اس کے بعد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے. رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سر پر ابن منجم کی تلوار چلے گی، تیرا فرق شگافتہ ہوگا اور تو مسلح پر زخمی حالت میں ہوگا اور تیرے داڑھی تیرے خون سے رنگین ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو شکر کا مقام ہے یا رسول اللہ، کیا مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس وقت میرا دین میرا ایمان سالم ہوگا؟ کل ایمان رسول اللہ سے کہے شہادت کے وقت وقت آخر میرا دین ایمان سالم ہوگا؟ اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی، یہ علی مرتضیٰ کا حال تھا. اور عزیزان گرامی، اس ماہ رمضان میں مولا علی کی عجیب حالت تھی.
پوچھا کرتے تھے صحابیوں سے، صاحبزادوں سے، آج کون سی تاریخ ہو گئی ہے، آج کون سا روزہ ہو گیا ہے. بار بار استفسار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی اہمیت بتائی جائے. اس کے بعد جب آخری رات اپنی بیٹی کے گھر آئے، ام کلثوم کے گھر افطار کیا علی، اللہ اکبر. علی میں یہ زمانہ یعنی 11 ہجری رسول کی رحلت سے لے کر اور رمضان 19 رمضان 40 ہجری تک کا وقت علی میں بہت شاق ہے، بہت تنگ گزرا ہے. اس لیے کہ علی نے بڑی بڑی ہستیوں کا ہاتھ سے کھو دیا. سب سے پہلی ہستی جس کے فراق میں مولا نے گریا کیا وہ میرا اور آپ کا رسول تھا. جس کے فراق میں رسول اللہ کے فراق میں علی نے گریا کیا ہے، یہ پہلا گریا تھا. اور یہ گریا ایسا تھا کہ رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، اہل بیت پر مصائب کا آغاز ہو گیا. اللہ، دوسری شخصیت کہ جس کے فراق میں علی نے در حقیقت بہت گریا کیا، وہ آپ کی شریک حیات فاطمہ زہرا تھی. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا کون ہے؟ علی کی غم گسار، علی کی غم خوار. علی کو جو بھی درد محسوس ہوتا آ کے فاطمہ زہرا سے کہتے تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ مولا سر جھکا کے آئے تو جناب زہرا نے دل جوئی کے لیے کہا، اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اللہ اکبر. بیوی یہ کہنا چاہ رہی ہیں، علی مرتضیٰ آپ تنہا نہیں ہیں، دیکھیے جو کچھ باہر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کی شریک حیات کو علم ہے، میں آپ کی دلجوئی کے لیے بات کہہ رہی ہوں. اے علی مرتضیٰ ابو الحسن، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا نے سر کو جھکا لیا، آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، کہاں فاطمہ، کاش ایسا ہوتا میں سلام کرتا، وہ سلام مجھے کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. علی کی غربت کا عالم یہ ہے. ارے فاطمہ زہرا غم گسار ہے، یہی وجہ ہے جب مولا کو خبر دی تھی نا مسجد میں بچوں نے جا کر، ارے بابا اب اماں نہ رہی، مولا ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ مولا ایک دفعہ روتے ہوئے بلند ہوئے اور کہا، فاطمہ زہرا، رسول کے بعد اب تک جتنا دکھ و درد تھا تم سے بانٹا ہے، ارے تم بھی نصف راہ میں ہمیں چھوڑ کے چلی ہو. فاطمہ زہرا کا غم کوئی غم نہ تھا، ایسا غم تھا، معمولی غم نہ تھا، ایسا غم تھا جب فاطمہ زہرا کو قبر میں اتار رہے تھے نا علی، تو ہاتھ بلند ہوئے رسول اللہ کے، کیا کہا، یا رسول اللہ آپ کی صحابزادی خود نہیں بتائے گی، فاطمہ اپنی زبان سے نہیں کہے گی، کیا قیامت ٹوٹی ہے، یا رسول اللہ اپنی صحابزادی سے خود سوال کیے گا اور استفسار فرمائیے گا اور پوچھے گا، فاطمہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا ستم ڈھائے. اجرکم اللہ. ابو ذر کا غم اور سلمان فارسی اور اسی طریقے سے دوسرے اصحاب ہیں جن کا غم علی مرتضیٰ نے برداشت کیا ہے. عمار یاسر کا غم، بڑے بڑے صحابی جدا ہوتے رہے، علی کے دوست، علی کے چاہنے والے جدا ہوتے رہے، اور آخری وقت آ گیا. علی صبر و شکیبائی کے ساتھ یہ زمانہ گزار رہا ہے. افطار کا وقت آیا، اپنی دختر جناب ام البنین کے گھر ہیں، بیٹی نے دودھ اور نمک رکھا ہوا ہے. کہا کہ بیٹی تجھے معلوم ہے تیرے بابا نے ایک وقت میں دو چیزوں سے افطار نہیں کیا، یہ امام المتقین کا حال ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ ام البنین چاہتی ہیں دودھ کا پیالہ اٹھا لیں، امیر المومنین نے کہا ہاں دودھ اٹھا لو، نمک رہنے دو. نمک نان جمی کے ساتھ افطار کی، اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے. لیکن عجیب عجیب عالم ہے، علی بار بار نکلتے ہیں آسمان کو دیکھتے ہیں، جیسے کسی گھڑی کا انتظار ہے، کسی مہمان کا انتظار ہوتا ہے نا، انسان بار بار پوچھتا ہے، بار بار سوال کرتا ہے. اس کے بعد نصف شب گزری، علی کی مناجات، علی کیا ہو بکا. اس کے بعد جب آدھی رات گزر گئی، صبح کی سفیدی ظاہر ہونے کو ہے، علی نماز شب پڑھ چکے، ایک دفعہ گھر سے چلے، بچیوں نے کہا بابا آج دل بہت پریشان ہے، آپ گھر میں
نماز پڑھی ہے؟ مولا نے کہا نہیں مسجد جاؤں گا. جب مولا دروازے پہ پہنچے تو مرغابیوں نے علی کا راستہ روک لیا. گویا جانوروں کو علم ہے آج قیامت ٹوٹنے والی ہے. عزادارو آج کا دن, آج کی رات قیامت کی رات ہے. آج فاطمہ زہرا کو اس کے سرتاج کا پرسہ دینا ہے. آج رسول اللہ کو, آج رسول اللہ کو ان کے ابن عم کا پرسہ دینا ہے. آج حضرت حسین کو ان کے مظلوم بابا کا پرسہ دینا ہے. ارے کیسا مظلوم ہے, ارے جس کے سامنے اس کی محرم پہ ہاتھ اٹھایا جائے, ارے جس کے بچے کو شہید کیا جائے, جس کی زوجہ پہ دروازہ گرایا جائے, جس کے گلے میں بندہ ڈالا جائے, جسے گلیوں میں گھسیٹا جائے, یہ امام المظلوم ہے, یہ امام مظلوم ہے. ارے اولاد علی کو پرسہ دیجئے. بس ادا دارو ایک دفعہ مولا علی مسجد میں پہنچے, دیکھا ابن ملجم سو رہا ہے. ایک دفعہ بیدار کیا, یہ شیطانوں کا سونا ہے, اٹھ نماز پڑھ. یہ کہہ کے مازنے پہ گئے, گلتے سے اذان پہ پہنچے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کہنے کی صدائے بلند ہوئی. کوفے والو یہ علی کی آخری اذا ہے, اس کے بعد علی کی آواز نہ سن سکو گے. مگر کوفے والوں کو کیا علم تھا یہ آخری اذا ہوگی. بس عزادارو اذان دے کر محراب عبادت میں آیا علی مرتضی. شیر خدا پہلی رکعت تمام ہوئی, پہلا سجدہ تھا, سجدے سے سر اٹھایا, دوسرے سجدے میں جانا چاہتے ہیں, سر کا اٹھنا تھا, ابن ملجم نے تلوار اٹھائی. اللہ اکبر, دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر عقب سے وار کیا, تلوار نے سر کو چیرا اور اندر اترتی چلی گئی. ارے جس زہر میں بجھا کر در حقیقت ظاہر کیا گیا, ادھر سے آواز آئی تحتمت واللہ ارکان الہدا. ارے ارکان ہدایت گر گئے, علی مرتضی قتل کر دیے گئے. عزادارو تم یہاں مسجد میں سن رہے ہو, تمہاری حالت مصائب سے غیر ہے, ذرا ام کلثوم و زینب کے دل سے پوچھو. ارے جب کوفے میں یہ صدا گونجی ہوگی, ارے کیسے دلوں کو تھاما ہوگا. ارے یہ علی مرتضی تو بابا ہے جنہیں قتل کر دیا. حسن و حسین دوڑے, دیکھا بابا زخمی حالت میں سر رکھے ہوئے فرق شکافتا خون بہ رہا ہے. کپڑا لا کر آپ کے سر اقدس میں باندھا گیا تاکہ خون کو روکا جا سکے. ایک ہاتھ سے حسن کا, دوسرے ہاتھ سے حسین کا سہارا لیا اور تیرے میں اصحاب آ گئے, چاہنے والے آ گئے, گھر کی طرف چلے. لیکن جب گھر کے قریب پہنچے تو مولا نے کہا بیٹا حسن, صحابیوں سے کہہ دو گھر سے پیچھے چلے جائیں, کہیں ایسا نہ ہو زینب ام کلثوم کے رونے کی صدائیں ان نامحرم کے کانوں میں جائیں. امام حسن نے کہا اے عزادارو, اے چاہنے والو, اے بابا کیا صاحب پیچھے چلے جاؤ, بابا کا حکم ہے. شاید علت نہ بتائی ہو لیکن حسن جانتے ہیں غیرت مند بھائی ہے, حسین جانتے ہیں غیرت مند بھائی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے, زینب کے سر پہ چادر ہے, زینب تیرے گھر میں موجود ہے, مولا 61 ہجری کے کوفے آ جانا, یہی زینب ہوگی, یہی ام کلثوم ہوگی, بے مغنا او چادر رسن بسر.